الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. جو سورة نمل کے اندر 84 نمبر کی آیت گزری تھی تو وہاں ایک مطلب یہ بتلایا گیا تھا کہ نبیوں کی بات, نبیوں کی لائی ہوئی آیتیں ہم نے جھٹلا دی, تمہاری سمجھ ہی کے اندر وہ بات آئی نہیں تھی, یا تم نے سمجھنے کی سعی اور کوشش ہی نہیں کی تھی, سنتے ہی فوراً اس کو جھٹلا دیا تھا. اما ذا کنتم تعملون, جن کاموں کا تم کو حکم دیا گیا تھا ان میں سے تم نے کیا کیا کام کیے, یا دوسرا یہ کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس میں سے تم کیا کرتے تھے, یعنی کفر والے اعمال کو چھوڑ کر کے دوسرے تمہارے کیا کیا کام تھے, جیسے کہ نبیوں کو ستانا, پریشان کرنا, کفریہ اعتقاد رکھنا وغیرہ وغیرہ. دوسری ایک روایت جو حضرات مفسرین نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو حالات آئے وہ حالات کی بنیاد یہ ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کے اوپر زیادتیاں شروع کی. ظاہر بات ہے کہ آدمی جب قلیل تعداد میں ہوتا ہے تو ڈر کے گھبرا کے ماتحت بن کے سیدھا سیدھا رہتا ہے, تعداد بڑھ جاتی ہے تو دادا گیری اس کے اندر آتی ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی, امر بالمعروف بند ہو گیا, کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے, کسی کو برائی سے روکتے نہیں تھے, دونوں سلسلے بند ہو گئے, امر بالمعروف بھی نہیں عن المنکر بھی. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا. قبطی لوگ جو بنی اسرائیل پر مسلط ہوئے, یہ تین بنیاد اس کی, تعداد کے بڑھ جانے کے بعد ظلم زیادتی, امر بالمعروف کا ترک, نہیں عن المنکر کا ترک کر دینا, قبطی لوگ مسلط ہو گئے. اور ان قبطیوں نے بنو اسرائیل کا زور اور طاقت توڑ پھوڑ کے ختم کر دی, ان کو محکوم بنا دیا. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. شادی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں مدین کے اندر, تو شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ داماد کو کچھ دینا چاہیے, لہٰذا داماد کو ایک اچھا سا ڈنڈا دو, عصا دے دو, کیونکہ ان کو مہر کی رقم کے اندر 8-10 سال تک بکریاں چرانے کی ہے, تو بکریاں چرانے کے کام میں آؤ, اس لیے ان کو ایک عصا دے دیا جائے. مطلب کام کی چیز داماد کو دینی چاہیے, नहीं काम में आए और ऐसे ही रख छोड़े, ऐसी चीज देने का क्या मतलब? तो कहा कि डंडा दो आपका, ताकि उसको 8-10 साल का अरसा है तो उसमें काम आ गए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पर बहुत सारे आसे रखे हुए थे, जो हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात में से थे। तो देखी गई और एक आसा लेके आई, कहते हैं कि वो आसा एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आकर शुएब अलैहिस्सलाम के पास अमानत रखे गया था। शुएब अलैहिस्सलाम जैसा ऊपर रिवायत गुजरी 3000 या 3600 साल की उम्र हो गई, इसलिए नाबीना हो गए थे। तो बेटी आसा लेके आई तो अब्बा ने कहा बेटा लाओ, कौन से आसा लाए? तो कटोल लाओ उसको। तो कटोल के कहने लगे कि बेटा ये तो तू आदम अलैहि सलाम वाला आसा लाई, जा वापिस ले जा, वो तो बहुत बरकत की आसा, ये थोड़ा ही देने का, दूसरा देते हैं हमने। तो लड़की गई फिर वो तबर्रुकात वाले रूम में, तो फिर वही आदम अलैहि सलाम वाला आसा हाथ में आया। ऐसे 7 मरतबा हुआ कि वो हर मरतबा के अंदर हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम का आसा ही लेकर आई। तो शुएब अलैहि सलाम ने अब जो है वो आसा दे दिया दामाद को। फिर बहुत पछतावा हुआ कि ये तो मेरे पास अमानत था, वो फरिश्ता अमानत रख गया, इंसान अमानत रख गया था। तो मांगा दामाद से कि भाई वो आसा वापिस कर दो, उसकी बजाय और दे देते हैं आपको। मुसाले सलाम के कहा कि हदिया देने के बाद वापिस कर लेवा है, अब मैं नहीं दूंगा। तो अब दामाद और खुसर में जरा सी चकमक हो गई हदिये के मामले के अंदर। तो फिर दोनों ने इस तनाजु को खत्म करने के लिए ये सोचा कि कल सुबह के अंदर जो सबसे पहला शख्स आवे वो हमारे दरमियान के अंदर फैसला करेगा। तो कहा बहुत अच्छा। सुबह हुई तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आया, उसने फैसला किया कि ये लकड़ी फेंको और दोनों दौड़ो, जियो जाके पहले पकड़ ले वो उसकी। जाहिर बात है कि शुएब अलैहि सलाम की उम्र तो 3000 साल की हो गई थी, मूसा अलैहि सलाम अभी जवान, तो दौड़ के गए और लकड़ी पहले पकड़ ली तो उनको मिल गई। इस तरीके से हुआ। और बात कहते हैं कि वो लकड़ी हजरत जिब्राइल के पास थी, हजरत आदम अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद वो लकड़ी लाकर एक दिन रात को हजरत जिब्राइल हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम को दे गए। और ये लकड़ी जन्नत की आस लकड़ी से बनी हुई थी, बहुत ही कीमती थी। वो लकड़ी ली, 10 साल पूरे हो गए या के उससे ज्यादा मुद्दत आपने वहाँ पर आयाम फरमाया। और मूसा अलैहि सलाम ने सोचा कि अब अपने वतन वापस जाना चाहिए, ससुराल में बहुत खड़े नहीं रहने का, ये तो एक मजबूरी थी, इसलिए मूसा अलैहि सलाम वहाँ रहे, वरना ससुराल बहुत ज्यादा रहने की चीज नहीं हुआ करती। तो फलम्मा कदा मुसल अजल, मूसा अलैहि सलाम ने वो मुद्दत पूरी कर ली तो अपनी बीवी को लेकर के चले अब्बा जान से, यानी खुसर अब्बा से इजाजत ली कि अब हम जाते हैं। तो वापसी के अंदर तूर पहाड़ की तरफ से आग नजर आई, आनसन इंजानिदी तोरी नारा काल अली अहलिहिं कुसु। मूसा अलैहि सलाम ने घर वालों से फरमाया क्योंकि बीवी और साथ में 2 बच्चे भी थे, इसलिए जमा करते का इस्तेमाल किया, इन्नी आनस तो नारा, मुझे आग नजर आ रही है, हाथी को मिनहा बेखबर, मैं वहाँ से रास्ते का पता मालूम करके आता हूँ, औ जज़वतिन मिनन्नार या लकड़ी के ऊपर आग सिलगा करके लाता हूँ। जज्वतुन मोटी लकड़ी को कहते हैं जिसके ऊपर जो है आग जल रही हो, उसको जज्वतुन कहा जाता है। शिल्कू तो लकड़ी पर आग जला करके ले आओ। मिनन्नार लअल्लकुम तफ्तलून ताकि तुम सेको गर्मी हासिल करो। फलम्मा आताहा नूदिया मिन शाफिइल वादिल अयमन जब हजरत मूसा अलैहि सलात व सलाम वहाँ तशरीफ लाए तो मूसा अलैहि सलाम की दाहिनी तरफ से या वादी के दाहिने किनारे से आवाज आई। देखो वादी का दाहिना किनारा क्या मुराद लेने का, मूसा अलैहि सलाम की दाहिनी जानिब जो पड़ता था उस तरफ से मूसा अलैहि सलातु वसलाम को आवाज आई और वो हरी भरी दरख्त की पत्तियों के ऊपर आग देखकर मूसा अलैहि सलाम समझ गए कि ये आग अल्लाह ताला ही जला सकते हैं। वादी की वादी के किनारे दाहिने किनारे की तरफ से आग आई, आग में से मूसा अलैहि सलाम को आवाज आई। अल मुबारक फिल बुक अतिल मुबारक, इसको मुबारक खिता इसलिए कहा गया कि वहाँ अल्लाह ताला का कलाम मूसा अलैहि सलाम ने सुना था। मुबारक इसलिए कहा गया कि वहाँ मूसा अलैहि सलाम को नबुवत मिली इसीलिए उसको मुबारक कहा गया। फलम्मा आताहा नूदिया मिन शाफिइल वादिल अयमनी फिल बुक्अतिल मुबारका मिन अश्शजरा दरख्त में से, अभी काई का दरख्त था तो कहते हैं कि वो नाप का दरख्त था या अमर बेली का दरख्त था। वो अमर बेली नहीं होती है जो दूसरे दरख्तों के ऊपर चलती है और बढ़ती रहती है, आकाश बेल भी उसको कहते हैं। वो या उसज का ये दरख्त था, ये जंगली दरख्त होता है कांटे वाला और चने जितने उसके ऊपर फल आते हैं वो उसको कहते हैं। या मूसा उसको जड़ देरी भी कहते हैं। आवाज ही आई कि मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह ताला हूँ तमाम जहानों का रब। वन अल की आसा मूसा अपने डंडे को जमीन के ऊपर डाल लो। फलम्मा रआहा तहतज्जु कअन्नहा जान, मूसा अलैहि सलाम ने जब उस आसा को देखा तो वो तो हिल रहा है, फनफना रहा है, होया कि वो सांप हो यानी पतला सांप की तरह दौड़ने वाला। इब्तिदान पतला सांप बना, धीमे धीमे वो मोटा हो गया। वल्ला मुदबिरा मूसा अलैहि सलाम पीठ फिरा के भागे। वलम युअक्किद और पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं। या मूसा अक्बिल ए मूसा आगे आओ घबराओ मत। वला तखफ खौफ न करो इन्नका मिनल आमिनीन तुमको अमन दिया गया है, अल्लाह ताला तुमको अमन से रखेंगे, अमन तुमको अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ मूसा अलैहि सलाम को एक तो लकड़ी मिली, दूसरा जब दोनों मियां बीवी ससुराल से रवाना हुए मिस्र आने के लिए तो हजरत शुएब अलैहि सलाम की तरफ से बहुत सारी बकरियां भी मिली। हजरत शुएब अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम को बेहतरीन खिदमत का कुछ इनाम देना चाहते थे और अपनी लड़की के ऊपर रहम करते हुए लड़की को भी कुछ हदिया देना चाहते थे। एक तरफ दामाद एक तरफ लड़की, इसलिए सहेब अलैहि सलातु वसलाम ने शेख मदियन ने यूं फरमाया कि अपने घर पर जितनी भी बकरियां हैं उसमें से जितने भी चित अबरे अबलक दो रंग वाले बच्चे इस साल का होंगे वो सब तुमको दे दिएगा, तुम्हारे लिए हदिया है, वो सब तुमको मैं दे दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को ख्वाब में बताया कि जहां आप बकरियों को पानी पिलाते हो सियाओं, तो पानी की जो जगह है जहां पिलाने जाते हो तो वहां लकड़ी मारना जाकर पानी के अंदर। चुनांचे मूसा अलैहि सलाम ने ख्वाब से बेदार होने के बाद जहां बकरियों को पानी पिलाया जाता था वहां जाकर के पानी में लकड़ी मारी और फिर बकरियों को वही पानी पिलाया, तो उस पानी की बरकत ये हो गई कि उस साल तमाम बकरियों को अबलक बच्चे पैदा हुए, सब बकरियों का। तो हजरत शेख अली सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों का हिस्सा है, अल्लाह इनको एक बड़ी मकदार में देना चाहते थे, इसीलिए इस साल तमाम बकरियों को इस तरह अबलक बच्चे पैदा हुए। चुनांचे आपने वादा पूरा किया और तमाम अबलक बच्चे दामाद और बेटी को अता कर दिए, ये सब लेके रवाना हुए थे। या मूसा अक्लिल वला तखफ इन्नका मिनल आमिनीन, उसलुक यदका फी जैबिक, तुम तुम्हारे हाथ को गरेबान के अंदर दाखिल करो कमीज के तौक में और निकाल लो। तखरुज बैदा, साबिका गंदुमी रंग के अलावा सफेद निकलेगा, मिन गैरी सू, कोई बीमारी नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो तौरात थी उस तौरात की इबारत का रद है इसमें। उस तौरात में ऐसा लिखा हुआ था कि मूसा अलैहि सलाम को बरस की बीमारी हुई थी, रद हो गया कि कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे ही वो सूरज की शुआओं की तरह चमकता था, निगाहें चिंधिया जावे। अदमू इलाई का जनाह का मिनर राह भी, आप खौफ से बचने के लिए अपने हाथ को अपने बाजू के अंदर मिला दीजिए, दाहिना हाथ बाईं बगल के अंदर मिला दीजिए। जनाहुन से ताबीर किया गया है, इसलिए कि इंसान के लिए हाथ और बाजू परिंदों के पर की तरह है, जिस तरह परिंदों के लिए पर, इंसान के लिए हाथ और बाजू। लिहाजा आप अपने हाथ को बाई जानी मिला दीजिए खौफ को दूर करने के लिए। यानी जब ले जाते थे तो पहले चमकता होता निकालते थे, फिर जब दोबारा ले जाके निकालते तो जैसे के था वैसे का वैसा ही हो जाता था। और मिनर राह भी, खौफ दूर करने के लिए। कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम के दिल में पहले बहुत खौफ रहता था, जाहिर बात है कि ये डंडा एकदम सांप बन जाए तो इससे भी खौफ तो हो ही नहीं, हाथ चमकता हो जाए उससे भी खौफ हो ही। और वहाँ कलाम बारी ताला को सुना तजल्लियात के अनवार के अंदर, ये सब चीजें खौफ पैदा करने वाली है। तो खौफ दूर करने का ये तरीका बतलाया गया, जिले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के बाद जो भी आदमी खौफ ज़दा हो और अपना हाथ अपने सीने के ऊपर रख देगा तो उसका डर दूर हो जाएगा, हीला जो है। और मशहूर ताबेई मुफस्सिर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दोनों बाजुओं को अपने बदन से मिला ले ले तो उसका खौफ दूर हो जाएगा। तो खौफ ज़दा आदमी, धड़कते दिल वाला आदमी, कांपते बदन वाला आदमी, अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को खौफ दूर करने के लिए जो तदबीर बताई, आइंदा जो भी इस तदबीर पर अमल करेगा उसको भी फायदा होगा। फ़ज़ानी का बुरहानानी रब्बी का इला फिरऔन व मलाइक, ये दो निशानी है आपकी रिसालत के ऊपर आपके रब की तरफ से, फिरऔन और उसके सरदारों की तरफ। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो लोग नाफरमान कौम है। कौन? फिरऔन और फिरौनी लोग। قال رب انی قتلت منہم نفسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میں نے ان بنی قسطیوں میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا. فاخاف ان یقتلون, مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ مجھے ہاتھ میں قتل کر ڈالیں گے. واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا, اور میرے بھائی ہارون جو ہے نا ان کی زبان بہت صاف ستھری ہے, جو بولتے ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے, ایسی ان کی زبان ہے. لہذا فارسلہ معی رد, آپ اس کو میرے ساتھ میرا کام میں مددگار بنا کر کے بھیجئے. دیکھو بندہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کبھی امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں جتنے بھی امر کے صیغے آئیں گے وہ سب دعا کے معنی کے اندر. میرے بھائی کو آپ میرے ساتھ میرا معین بنا کر کے بھیجئے, ایسی میں درخواست کرتا ہوں. یصدقونی, جو میری تصدیق کرے, یعنی میرے ساتھ میرے کام کے اندر وہ تعاون کرے اور میرے ساتھ جا کر کے دین کی دعوت دے رہے. انی اخاف ان یکذبون, مجھے خوف ہے کہ وہ فرعونی لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. قال سنشد عبودك باخيك, باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو طاقت دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے, ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اللہ والے سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ہیبت اور جلال عطا فرماتے ہیں. یہ ہے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, ہم تم دونوں کو ایک غلبہ عطا فرمائیں گے. فلا یسیرون الیکما, کوئی بھی فرعونی تمہارے پاس آنے کی برائی سے ہمت نہیں کرے گا تاکہ تم کو ستاوے, تم کو پریشان کرے, مارے پیٹے, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ایسا رعب اور دبدبہ ہم تم کو دیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ درجے کا رعب عطا کیا گیا تھا. بس ضرورت ہے کہ اہل علم اہل تقویٰ اللہ کی طرف سے دیے گئے اس رعب کو دینی کاموں کے اندر استعمال کرے کہ اس سے دین کا فائدہ ہوئے. خالی چندے ہی وصول کر دے رہے ہیں. فلا یصلون الیکما, وہ تمہاری طرف پہنچ نہیں سکیں گے برائی کی نیت سے. اب تم دونوں جاؤ, بھی آیاتنا, ہماری نشانیوں کو لے کر. انتما ومن تبعکم الغالبون, موسیٰ اور ہارون تم دونوں اور جو تمہارے متبع ہیں وہی غالب ہو کر کے رہیں گے, وہی جیت جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى, جب موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیوں کو لے کر کے آئے تو فرعونی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور جو گھڑا ہوا جادو ہے. یہ حد درمی کی حد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادو کہے, جادوگر کہے, آپ کے معجزے کو جادو کہے اور وہ بھی گھڑا ہوا جادو کہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين, ہم نے یہ بات ہمارے اپنے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی, جھوٹ بات ہے یہ. یعنی یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ ایک اللہ, موسیٰ علیہ السلام نبی, یہ بات جھوٹ ہے. کہتے ہیں انہوں نے کہا نا کہ ایک اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول, ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا اگلے باپ داداؤں میں. موسیٰ یہ تم نئی بات لے کے آئے, ایک اللہ کی اور رسالت کی, یہ بات جھوٹی. اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, سب کی نبوت اور دعوت کے چرچے تو بنی اسرائیل میں عام تھے. یہ ان کے جو ہے اپنے آپ کو تو یہی کہتے تھے کہ ماں کان ابراہیم یہودی ہوں ولا نصرانی, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تک کو یہودی کہتے تھے اور ان کو خبر نہیں کہ رسالت کیا چیز ہوتی ہے, توحید کیا چیز ہوتی ہے, خبر سب, لیکن جھوٹ بول رہے. ماں سمینا بہذا فی آبائنا الاولین, ایسی بات اس کا ہم نے اپنے باپ دادوں نے کبھی نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میرے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ہے تو اس میں تفصیل کرے گا لیکن اس میں فائل کے معنی کے اندر ہے. میرے اللہ تعالیٰ برابر جانتے ہیں کہ کون ہدایت لے کر آیا اللہ کے یہاں سے, ومن تكون له عاقبة الدار, اور کس کے لیے ہوگا اچھا انجام. میرے اللہ سبحانہ و تعالی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یعنی آخرت کے اندر اچھا انجام کس کو نصیب ہوگا وہ اللہ تعالی جانتے ہیں. یہ لہو میں لام منفعت کے واسطے کہ آخرت کے اندر اچھے انجام کا فائدہ کس کو ملے گا وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور قاضی بیضاوی نے یہاں دنیاوی فائدہ بھی مراد لیا ہے, ومن تکون له عاقبۃ الدار, کہ دنیا کے اندر بہترین انجام کس کا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. اور میں دو صورت کے اوپر ہوں, انہ لا یفلح الظالمون, یقین اللہ تعالیٰ کافروں کے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کا بہت ڈر رہتا تھا. جب بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیکھتے تھے ایک دعا کرتے تھے, اللہم انی ادرأ بک فی نحری واعوذ بک من شری, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت کی موسیٰ علیہ السلام کے دل سے خوف کو ہٹا لیا اور وہ خوف فرعون کے دل کے اندر ڈال دیا. پھر تو حالت یہ ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیکھتے تو بالکل ڈرتے نہیں تھے, اور فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ڈر اتنا ڈر کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو پیشاب چھوٹ جائے, جھاڑے چھوٹ جائے, دست تو ہونے لگے, ایسی اس کی کیفیت ہو گئی تھی, پیشاب آ جاتا تھا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی جامع دعا بتلائی, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور ایک دعا اور بتلائی, وبک ادرؤ فی نحور الاعداء والجبابرہ, اللہم احرسنی بعینک اللتی لا تنام, واکنفنی برکنک اللتی لا یرام, وارحمنی بقدرتک علی فلا اہلک, وانت رجائی فکم من نعمت انعمت بها علی قل لك بها شكري, وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري, فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني, ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني, ويا من رعاني على الخطايا فلم يحضحني, يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا, ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا, أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وبيك أدره في نحور الأعداء والجبابرة. بزو الأعظم نے ہے یہ دعا موجود. یہ دعا بھی بہت جاندار اور پاورفل دعا ہے. تو انہ لا یفلح الظالمون. وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنی بھرے دربار میں, فرعون اپنے چمچوں سے کہنے لگا, اے میرے سردارو, مجھے تو تمہارا میرے سوا کوئی معبود ہوئے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. یہ موسیٰ کوئی نئے معبود کی خبر لے کے آیا ہے, باقی میرے علم کے مطابق تو تمہارا میں ہی خدا ہوں, میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. یہ موسیٰ کو کیوں کہتا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر کوئی اور خدا ہے اور وہ ہے, ایسا سب یہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اپنے کو اوپر دیکھنے جانا چاہیے کہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خدا اوپر ہے آسمان پر. اوپر جانے کے لیے ویمان, ہیلی کاپٹر, ہوائی جہاز تو تھے نہیں, اسپیس شٹل نہیں تھی, راکٹ نہیں تھے, تو کیا کرے. تو پھر انہوں نے کہا کہ فاوقی دلیا حامان علقتین, حامان وزیر کو آرڈر دیا کہ تو جلدی سے میرے لیے اینٹ بنا, پکی پختہ اینٹ ازاؤ کے اندر بناؤ میرے واسطے. چنانچہ حامان کو آرڈر جو ملا تو وہ تو کام میں لگ گیا, جلدی جلدی اس نے پزاوے تیار کروائے اور اس کے اندر اینٹ بنوائی. کہتے ہیں کہ پختہ اینٹ سب سے پہلے حامان نے فرعون کے حکم سے بنانا چالو کی تھی, اس سے پہلے کوئی پختہ اینٹ بنانا جانتا نہیں تھا دنیا کے اندر, اس کا مجید یہ ہے, ایسا سب تفسیری روایتوں میں لکھا ہوا ہے. لا نصدقو ہو ولا نکذبو ہو. پھر جو ہے اس نے 50,000 بڑے بڑے معماروں کو بلایا, اور معماروں کو بلانے کے بعد کہا چلو کام چالو کرو تعمیر کا. اور لوہے کے کام کرنے والے الگ, لکڑی کے کام کرنے والے الگ, اور اس نے بہت اونچی بہت اونچی بہت اونچی عمارت بنوائی. کہتے ہیں کہ دنیا میں اس زمانے تک اتنی اونچی کوئی عمارت بنائی نہیں گئی تھی, ایک دم اونچی آسمان پر جانے کا تھا نا, اس لیے وہ اتنی اونچی عمارت جو ہے فرعون نے بنوائی حامان کو آرڈر دے کر کے. فجعلنی صرحا, اس تکلیف کے ذریعے سے میرے لیے اونچا محل بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, میں موسیٰ کے خدا کو آسمان پہ جا کے جھانک کے دیکھ لوں, دیکھوں کہ موسیٰ کا کوئی خدا ہے وہاں پر. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم سمجھا کے وہاں جا کر کے میں دیکھوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, میرے خیال میں تو موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی خدا ہے وہ نہیں, میں ہی خدا تو ہوں. فرعون نے ایسے کہا اور موسیٰ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. دیکھو فرعون بادشاہ تھا, گانڈا تو تھا نہیں, اسی لیے اس کو اتنی بات تو معلوم تھی کہ کوئی بھی عمارت بنا کے آسمان پہ چڑھ نہیں سکتا. پھر بھی اس نے یہ عمارت بنانے کا حکم کیوں دیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے واسطے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے تھے, تو لوگوں کا ذہن دوسری طرف پھرانے کے واسطے اس نے عمارت بنوانا چالو کر دی. قدیم سیاست ہے, لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دو تو دنیا وہ ایک اصل چیز کو بھول جاتی ہے. ملک میں جب کبھی بھی کوئی ایسے حالات حکومت پر آتے ہیں, کوئی بڑے گھوٹالے پکڑے جاوے, کوبھان پکڑے جاوے حکومت والوں کے, تو وہ فوراً ایک آدھ دہشت گرد وقت کھڑا کر دیں گے تو پورے ملک کا میڈیا ادھر لگ جائے گا اور وہ گھوٹالے چھپ جائیں گے. قدیم سیاست ہے دنیا کی, دیکھ لو جب کبھی بھی ان کے کوئی گھوٹالے پکڑے جائیں گے تو کہیں دھماکہ ہو جائے گا, کہیں پر جو ہے کوئی آتنکوادی نکل آئے گا اور سب میڈیا ادھر متوجہ اور یہ گھوٹالے کے اوپر پردہ پڑ جائے. تو فرعون نے بیوقوف بنایا, یہ گندی سیاست کھیلی اس نے کہ ابھی موسیٰ کی دعوت چل رہی تھی, لوگوں کے ذہن کو دوسری طرف پھرا دو, ایک عمارت بنانا چالو کرو نہیں تو بھائی عمارت کیا کہ اوپر اللہ کو دیکھنے جانے کا ہے, تو لوگ بھی سب اس کی طرف متوجہ ہو جا رہے ہیں. تو لوگوں کو دھوکہ دینا اس نے مقصد تھا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دفت الوقتی کے جو ایک حالات پیش آئے کہ اس حالات کو دفع کرنے کے لیے, بعض مرتبہ آدمی خاص کام دفت الوقتی یعنی کوئی مصیبت آئی تو اس کو ٹالنے کے لیے بھی کوئی کام کرتا ہے, کہ یہ آئی بلا کو ٹال دوں تو کیسے ٹالے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے دعوت لے کر, تو اب اس کو ہٹانا ہے تو کیا کرے کہ چلو عمارت کا ڈھونگ چالو کر دو. تو اس طریقے سے بعض کام دفت الوقتی کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور بعض مرتبہ روب جمانے کے لیے بھی آدمی خاموخا ایسے کام کرتا ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ کام روب جمانے کے واسطے کیا, بعض نے استہزاء اور جنون کے اوپر بھی معمول کیا ہے, یہ اس کا پاگل پنا تھا, استہزاء اس نے جو ہے یہ تعمیر کروائی. بہرحال لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین, چنانچہ اس نے بنانا شروع تو کیا, بن گئی وہ عمارت, بہت اونچی عمارت بن گئی, بہت اونچی عمارت بن گئی, اور فرعون کو اوپر خچر کے ذریعے سے لے جایا جاتا تھا. لفٹ تو تھی نہیں, اس نے اوپر چڑھنے کے واسطے تو خچر پر بٹھا کر کے وہ خچر اوپر چڑھے فرعون کو لے جانے کے واسطے. ایک دن فرعون گیا اور اس نے عمارت جب مکمل ہو گئی تو ساتھیوں کے ساتھ اوپر گیا اور بڑے بڑے ماہر تیر اندازوں کو لے کے گیا کہ چلو آپ اپنے اوپر کھڑے رہ کر کے تیر چلا زور سے. چنانچہ انہوں نے تیر چھوڑے تو خدا تعالیٰ کی قدرت وہ سب تیر خون آلود ہو کر کے واپس لوٹے, تو سب خوشیاں مچا رہے, تالیاں مت بجا رہے, او ہو 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 آسمان سے موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ ہم نے قتل کر ڈالا. اس طرح یہ تیر کو خون آلود دیکھ کر کے لوگ خوشیاں منانے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غروب آفتاب کی بات جبرائیل امین کو بھیجا उन्होंने एक पर मारा उस ऊंची इमारत के ऊपर तो तीन टुकड़े होके धड़ाम से वो इमारत गिरी। एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा जो है वहाँ पब्लिक में गिरा, 1,00,000 आदमी उसको मारे गए और एक टुकड़ा जो है वहाँ उसके लश्कर के करीब गिरा जिसके अंदर 1,00,000 आदमी मर गए और एक टुकड़ा उसका समंदर के अंदर गिरा। तीन टुकड़े होकर के और एक टुकड़ा जानिबी मगरिब के अंदर गिरा, सब मेहमान भी मर के खत्म हो गए, ऐसा उसकी इमारत का हाल हुआ। इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता था। वस्तकबरा हुआ वह जुनूदुहु फिल अर्ध, तकब्बुर किया फिरौन ने और उसके लश्कर ने जमीन के अंदर, बिगैर हक ना हक, वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला यरजिऊन, और उन्होंने ऐसा समझा कि वो अल्लाह की तरफ लौटाए नहीं जाएंगे, ला यरजिऊन या लौट के जाने वाले नहीं है। फनबज़नाहु वजुनूदहु, फनबज़नाहुम फिल यम, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, हमने फिरौन को अज़ाब में पकड़ लिया, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, उसके लश्कर को भी उनको समंदर में डाल करके डुबो दिया। فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, आप देखिए जुल्म करने वालों का बुरा अंजाम कितना खतरनाक होता है। ये नबी एक दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है ताकि आप मक्का के मुशरिकों और काफिरों को बतलावे और वो लोग भी तौबा करके सीधी राह के ऊपर आ जाए। देखो यहाँ कई मरतबा ये लफ्ज आ रहा है, आकिबा यहाँ भी आया, पीछे भी ये लफ्ज गुजरा। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उकबा और आकिबत का इतलाक नेक अंजाम के ऊपर होता है और इकाब और उकूबत और माकबत का लफ्ज बुरे अंजाम के ऊपर इस्तेमाल होता है, यानी अजाब के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। फंजुर कैफ काना आकिबतुज़्ज़ालिमीन, तो आप देखिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम कितना बड़ा हुआ, कितना बुरा हुआ, कितना खतरनाक उनका अंजाम हुआ। मिर्जा कादियानी भी ऐसा इमारत बनाना चालू की थी, उसने अपने आप के लिए ईसा होने का दावा किया ना, तो लोगों ने पूछा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम तो दमिश्क के मीनारे पर उतरने वाले हैं और यहाँ तो कहीं दमिश्क का मीनारा दिखता नहीं है कादियान में और अतराफ के अंदर, और आप तो आप कैसे उतर के आए? तो अच्छा 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 अच्छा, चलो जल्दी से मीनारा तामीर करो, तो एक नई चंदे की बुक छपवा रही है और नया चंदा चालू तो मीनारा बनवाने का है। वो तो मीनारा बनता रहा बनता रहा, 1908 में मिर्जा मरा, उसके बाद वो मनारतुल बैजा बना कादियान के अंदर, फिर भी लोग उसको जो है ईसा मानते हैं। ये गुमराही है, सरासर गुमराही, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, पैसे भी बटोरे और जिंदगी में मनारा भी नहीं बना। ये है ईमान, अल्लाह जिसको चाहते अता फरमाते वरना गुमराह करते, ऐसी खुल्लम खुल्ली चीज देखने के बाद भी। وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, और हमने उनको दुनिया के अंदर पेशवा बनाया था, काई का शिर्क कुफ्र नाफरमानी का, يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, जो लोगों को जहन्नम की आग की तरफ दावत देते थे। وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ, क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी कि कोई उनके ऊपर से अजाब को टाल नहीं सकेगा। وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, और हमने इस दुनिया के अंदर उनके पीछे लानत लगा दी कि वो रुस्वा होकर के रहे। وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, और कयामत के दिन वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे, हलाक किए हुए लोगों में से हो जाएंगे। उनकी सूरत कयामत के दिन जो है बिगाड़ दी जाएगी, बिल्कुल बिगड़ी हुई बद शक्ल लोग मैदान कयामत के अंदर आएंगे। और फिरौनी लोगों की आंखें नीली होगी, चेहरे काले होंगे, इस हाल में महशर के अंदर आएंगे। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ये उम्मत मोहम्मदिया को खिताब किया जा रहा है कि देखो इन कुरेशियों को समझाओ, ये कितने लोग भी जो है ना बहुत दादागिरी करते थे लेकिन अल्लाह ताला के अजाब ने इनको बर्बाद कर दिया। तुम कुरेशी लोग खामोखा क्यों कूदते हो? کیوں اللہ کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو؟ ایسے ہی تم نافرمانی کرتے رہو گے تو کشتیوں جیسا عذاب تم پر بھی آئے گا. ولقد آتینا موسی الکتاب, اچھی بات یہ کہ ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی تورات. من بعد ما اہلکنا القرون الاولى, پہلی قوموں کے ہلاک ہو جانے کے بعد. پہلی قوم یعنی کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم, قوم عاد, قوم سمود. دیکھو عاد کو الف کے بغیر لکھا گیا تاکہ نوح کے اوپر اس وقت شبا نہ ہو جائے. بصائر للناس, یہ بصیرت ان کی جمع ہے, یعنی لوگوں کو سمجھانے کے واسطے. بصیرت دل کے اندر ایک نور ہوا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے, حق اور باطل کے درمیان کے اندر تمیز کر لیا کرتا ہے. بصائر للناس, اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز بنائی تھی, اور گمراہی سے صحیح راستے کے اوپر لانے والی ہدایت اس کو بنایا تھا, ایمان لانے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا تھا, عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے, اور نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کی کتاب دلوں کو منور کرنے والی ہوتی ہے, گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والی ہوتی ہے. اللہ کی کتاب کی جو تصدیق کرے اس کے لیے رحمت ہوتی ہے. عوامر کو جو انجام دے, نواہی سے جو اپنے آپ کو بچائے, ان کے لیے فائدہ مند ہوا کرتی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ لن ناس میں ناس سے کون مراد؟ اگر ناس سے بنی اسرائیل کو مراد لو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ قرآن کے نزول تک میں بنو اسرائیل کے لیے بھی تورات بصائر تھی. قرآن کے نزول کے بعد اب بنو اسرائیل کو بھی بصیرت حاصل کرنے کے لیے تورات بھی پر عمل کرنا پڑے گا. اور بعض مفسرین نے ناس سے عام مراد لیا ہے, تو امت محمدیہ کے لیے بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ تورات امت محمدیہ کے لیے بھی بصائر تھی. تو پھر اس کا مطلب آیت کا یہ لیا جائے گا کہ تورات کتاب میں تحریفات کے باوجود جو مضامین ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں, حضور کی سچائی کو بتلاتے ہیں, قرآن کی سچائی کو بتلاتے ہیں, وہ مضامین مراد لیے جائیں گے. تورات کے ان مضامین کو تم پڑھو تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تم کو اور یقین حاصل ہوگا, قرآن کی سچائی کا اور تم کو یقین حاصل ہوگا. ان مضامین کو پڑھنا مراد لیا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ تورات کتاب اس کو نقشے اس کو پڑھنے سے تو ممانعت نہیں ہے, البتہ جو ماہرین لوگ ہیں وہ اس طرح کی کتابوں کو پڑھے تو اچھا. ہر ایک کے پڑھنے کے اندر گمراہی کا اندیشہ لگا رہتا ہے. ہر اہل باطل کی کتاب کا یہی حال ہے, کیونکہ تورات ابھی زمانے کے اندر مکمل کون سے مضامین آسمانی ہے کون سے نہیں ہے اس کے درمیان تمیز کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہاں, جو مضامین تورات کے قرآن کے موافق ہو وہ مضامین تو یقیناً آسمانی مضامین ہیں, تاکہ اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین ہیں تورات میں انجیل کے اندر اس کی تصدیق کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو جو ماہرین ہو جن کی نگاہوں کے اندر پختگی ہو وہ اس کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. باقی ہر ایک کو نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے. ہر اہل باطل کی کتاب کا یہی حکم, قادیانیوں کی گمراہوں کی کتابیں کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو جس کو مہارت ہو اپنے دلائل کے اوپر وہی پڑھے, ورنہ وہ باطل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کو پڑھتا ہے تو بہت جلدی اس سے متاثر اور مرعوب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق بھی وزین لہم الشیطان و اعمالہم سے ہے کہ شیطان ان کی عبارتوں کو ایسا مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر اور مرعوب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہر ایک اس کو نہیں پڑھنے کی ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے. ہاں, کوئی ماہر فن کی نگرانی میں یا کسی نیک آدمی سے دعا کرے کہ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جس زمانے میں مودودیت کا فتنہ بہت بڑا تو حضرت شیخ زکریہ صاحب نے حکم دیا کہ مفتی جی آپ مطالعہ کرو اور جواب دو ان کا، تو حضرت آپ دعا کر دیجئے پھر میں کرو، تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائی، پھر حضرت نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، تو عبارت کی عبارتیں مودودی صاحب کی یاد تھی اور مناظروں کے اندر بیانوں کے اندر عبارت کی عبارتیں زبانی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، پوری پوری رات فجر تک پروگرام ہوتے تھے رب مودودیت لے کر، اور اس کے اندر مودودی صاحب کی عبارت ازبر پڑھ پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بغیر کسی بڑوں کی رہبری کے اگر کوئی آدمی پڑھنے جاوے تو لالم ڈول ہو جاوے، ایسا ہی نہل باطل کی عبارتوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرِبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور پہاڑ کی مغربی جانب کے اندر نہیں تھے، وادی کی مغربی جانب کے اندر نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کی دولت سے نوازا تھا، اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ دیکھو جس چوٹی کا نام طور ہے وہ کوہستان سینا کی جانب مغرب کے اندر واقع ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب جب موسیٰ علیہ السلام نبوت جب آپ کو دی گئی اس وقت کا یہ منظر ہے، ورنہ دیکھو کوئی بھی پہاڑ آپ اس کا مغرب یا یمین یا شمال یا مشرق متعین نہیں کر سکتے، وہ تو جو آدمی جاوے اس کے اعتبار سے متعین ہوگا کہ یہ پہاڑ تمہارے مغرب میں ہے کہ تمہارے مشرق کے اندر ہے، تمہارے یمین میں کہ تمہارے شمال کے اندر ہے۔ جیسے یہ عمارت دارالسنہ آپ ادھر آگے کھڑے رہ جاؤ قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ عمارت آپ کی بائیں جانی، اور ادھر آگے کھڑے ہو جاؤ قبلے کی طرف منہ کر کے تو یہ عمارت آپ کی بائیں جانی آ گئی، پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ عمارت آپ کی مغربی جانب آ گئی، آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ عمارت آپ کی مشرقی کی جانب ہو گئی۔ جو جگہ ایک جگہ ٹھہری ہوتی ہے عمارت پہاڑ اس کی مشرق مغرب یمین شمال آپ متعین نہیں کر سکتے، وہ تو جانے والے آدمی کے اعتبار سے یہ جہتیں متعین ہوا کرتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے جس وقت آپ مناجات میں محو تھے اس وقت کی یہ کیفیت ہے۔ وما کنت من الشاہدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کا مشاہدہ کرنے والے لوگوں میں سے بھی نہیں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے تب آپ موجود نہیں، پھر بھی نبوت کا پورا قصہ آپ نے قرآن میں سنا دیا، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ کو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وما کنت، آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر یہ وما کنت من الشاہدین الگ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ وما کنت بجانب الغربی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی اس وقت آپ موجود نہیں تھے، ظاہر بات ہے کہ موجود نہیں تھے، پھر اب وما کنت من الشاہدین کی کیا ضرورت تھی؟ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کسی جگہ موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی مشاہدہ کر نہیں پاتا، موجود ہونے کے باوجود مشاہدہ کر نہیں پاتا، موجود ہونا یہ کوئی مشاہدے کے لیے لازمی نہیں ہے، بہت سی مرتبہ آپ درگاہ میں موجود ہوتے عبارت کا بیچاری کا مشاہدہ ہی نہیں ہوتا ہے، آپ کو بیچاری عبارت کے مشاہدے سے آپ محروم رہتے پورا گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی، تو موجودگی سے مشاہدہ بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا، اسی لیے اس کی دونوں کی الگ الگ نفی ہو رہی کہ آپ مقام پر موجود بھی نہیں تھے اور آپ نے اس منظر کا مشاہدہ بھی نہیں کیا۔ اور بعض مفسرین نے میرے شاہدین کا مطلب یہ لیا جن 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے کر کے گئے تھے، ان 70 آدمیوں کے قافلے کے اندر آپ شامل نہیں تھے۔ کیا آپ کلام باری تعالیٰ کو آپ سنتے، یہ بھی جو ہے یہاں بعض حضرات نے مراد لیا ہے۔ دیکھو انسان کو علم حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں، یہاں آیت میں 3 کی نفی کر کے 4th کا اثبات کیا گیا، پہلا ذریعہ ہے عقل کے ذریعے سے معلوم کرنا، دوسرا ذریعہ ہے نقل کے ذریعے سے، سنی سنائی چلی چلائی بات نقل ہوتے ہوتے، اور تیسری چیز ہوتی ہے مشاہدہ. تینوں کی نفی کر دی گئی. ہاں چوتھی چیز جو باقی رہی وحی، اس کا اثبات کر دیا گیا. وما كنت ساغيا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آدمی عقل کے ذریعے سے ادراک کر سکے، قیاس اجتہاد اور عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی، اور مکہ میں کون آپ کو سنا دے، تو سننے سے بھی تعلق نہیں رکھتا تھا، اور مشاہدہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. تو اب ایک ہی ذریعہ باقی رہ جاتا ہے، کون سا؟ وحی کا. اور آپ مدین والوں کے اندر مقیم نہیں تھے کہ مدین کی پوری بات آپ ان مکہ والوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہو. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں. دیکھو یہ واقعات کے اندر تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. مدین کا واقعہ پہلے ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر. پھر اذ قضینا موسیٰ الامر، نبوت تو مدین سے واپسی کے اندر ملی ہے، نبوت کو مدین سے واپسی میں، اور مدین جانے کا واقعہ اور قیام کا واقعہ پہلے، لیکن یہاں ترکیب جو آئی تو مدین کا واقعہ بعد میں آیا اور الہ موسیٰ الامر وہ پہلے آ گیا. تو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس تقدیم اور تاخیر کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں حقائق کی اطلاع دینا مقصود ہے. یعنی یہ بات یقینی طور پر آپ کے ساتھ پیش آئی، اور یہ بات یقینی طور پر آپ کے مشاہدے کے اندر آئی، تاکہ مستقل متعدد انعام کا ہونا آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہر ایک انعام مستقل ہے اور متعدد الگ الگ ہے، اور یقینی طور کے اوپر اس کا اثبات ہو جاوے. عجائبات کو ترتیب بدل کر کے بیان کیا گیا. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور آپ طور پہاڑ کی جانب کے اندر موجود نہیں تھے جب سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی کہ موسیٰ آؤ کتاب لے لو، تب آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے واقعات بھی بتلا دیے. لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، یعنی مکہ والوں کو، کہ آپ سے پہلے ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نبی آیا نہیں، کوئی بھی نبی ان کی طرف مبعوث نہیں ہوا، ایسی قوم کو آپ ڈرائیں. دیکھو لتنذر یہ سیگا دعوت کے تسلسل کو بتلاتا ہے، آپ کو ڈرانے کا کام مسلسل کرنے کا، مایوس ہو کر کے بیٹھ نہیں دے جانے کا. اور بعض حضرات نے ایک عجیب نقطہ نکالا کہ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہاڑ کے اوپر کتاب دی گئی تورات، وہ واقعہ یاد دلا کر کے غار حرا والے واقعے کی تصدیق دی جا رہی ہے کہ جو منظر موسیٰ علیہ السلام کو طور پر عطائے تورات کا پیش آیا، وہی منظر جبل نور غار حرا میں آپ کے ساتھ قرآن کے عطیے کا پیش آیا، اس منظر کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائے کہ آپ سے پہلے اس قوم کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی نہیں آئے. مطلب یہ ہے کہ ایک ماضی قریب کے اندر، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تو بہت لمبا ہو گیا، وہ باتوں کو لوگ بھول بھلا بھی گئے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریب، اور عرب کے اندر خالد بن سنان نام کے ایک نبی کی بعثت بعض روایتوں کے اندر ملتی ہے، لیکن ان کی رسالت اور نبوت اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، اگر یہ ثابت ہو بھی جائے تو بھی. اسی لیے کہا گیا کہ آپ سے پہلے ان کے اندر کوئی نبی نہیں آئے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لے. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. یہ بات بطور فرض کے کہی جا رہی ہے. دیکھو اگر ان مکہ والوں کے اوپر کوئی سزا آ پڑتی, کوئی عذاب آ پڑتا ان کے برے اعمال کی نحوست کے اندر, تو یہ مکہ والے یوں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو, اے اللہ آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا, رسول آتے آپ کی آیتوں کو لے کے آتے تو ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے, احکام پر عمل کرتے اور ہم پکے ایمان والے ہو جاتے. یہ تو آپ نے رسول نہیں بھیجا نے, اسی لیے ہم لوگ عمل کرنے سے محروم رہے اور ہمارے اوپر عذاب آیا. تو ایسا بہانہ کرنے کا, عذر کرنے کا مکہ والوں کو موقع ہی نہیں دے رہے, اسی لیے اتمام حجت کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے. چنانچہ اس نبی کی بھی ان لوگوں نے ناقدری کی, تو گویا کہ یہ لولا کا جواب مقدر. اگر ان لوگوں کے پاس رسول نہ بھیجتے اور عذاب آ جاتا تو یہ لوگ اس کے اوپر عذر کرتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں, کوئی احکام ہی نہیں, ہم کس پر عمل کرے اور کسے عذاب سے بچ جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کو بھیجا تاکہ ان کو بہانہ کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکے.